سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا. زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا. خاک تن میں خاک رنگی اس طرح لایا گیا. خاک تن میں اس طرح لایا کیا. زندگی بھر کو تیرے یانیاں کھایا کیا. خاک تن میں خاک رنگی اس طرح لایا کیا. عمر کو مت خاک کر کر غفلت سے رنگی خاک پر. عمر کو مت خاک کر کر غفلت سے رنگی خاک پر. ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. عمر کو مت خاک کر کر غفلت سے رنگی خاک پر. عمر کو مت خاک کر کر غفلت سے رنگی خاک پر. ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. بس وہی محفوظ رہتا ہے گناہوں سے صدا. بس وہی محفوظ رہتا ہے گناہوں سے صدا. اپنی رحمت کا خدا نے جس سے بھی سایہ کیا. اپنی رحمت کا حسن جب پانی ہوا تو پھر کہا جائے گا گو. حسن جب پانی ہوا تو پھر کہا جائے گا گو. رات دن تو جن بتوں کا آہ گنگن گایا کیا. رات دن تو جن بتوں آہ گنگن گایا کیا. حسن بھجم جب پانی ہوا تو پھر کہاں جائے گا تو. حسن جب پانی ہوا تو پھر کہاں جائے گا تو. رات دن تو جن بتوں کا آہ گنگن گایا. روز محشر گناہگاروں کی بھیڑ ہوگی نجا. روز محشر گناہگاروں کی بھیڑ ہوگی نجا. اشک باری سے گناہوں پر جو پچھتایا کیا. اشک باری سے گناہوں پر جو پچھتایا کیا. روز محشر ان گناہگاروں کی بھیڑ ہوگی نجات. اشک باری سے پچھتایا کیا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے الہامات ربانی، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے دعوت کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں بھی اس میں شریک تھا. کھانے میں جو سالن تھا اس میں کدو یعنی لوکی کے ٹکڑے تھے اور قدید تھا. قدید کسے کہتے ہیں؟ قدید کہتے ہیں ایسے گوشت کو جسے خراب ہونے سے بچانے کے لیے دھوپ میں سکھا لیا گیا ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نمک لگا کر دھوپ میں خشک کر کے ساتھ لے لو تاکہ مدینہ شریف تک خراب نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی فکر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں تدبیر پر بھروسہ نہ کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نکل چلو حج کے لیے یا تبلیغ کے لیے. ایک صحابی نے یہی سوال پوچھا تھا کہ اونٹ کو اللہ کے بھروسے سے کھلا چھوڑ دوں یا رسی باندھ کر رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر رسی پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ پر کرو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالے میں سے لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے. اس لیے ہم اپنی طرف سے بھی لوکی تلاش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے لگے. یہ محبت تھی. فرمایا کہ میں نے لوکی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت والی چیز میں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا کیسا عشق تھا، سبحان اللہ. اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں، نمبر ایک، اپنے دوستوں اور کم درجے والے لوگوں کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے. نمبر دو، درزی کے پیشے کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر تین، ویسے تو اپنے سامنے ہی سے کھانا سنت ہے، لیکن اگر دعوت کے شرکا محبت والے ہوں تو پھر اس وجہ سے ان کے سامنے سے بھی کھا لینا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. نمبر چار، یہ بھی معلوم ہوا کہ لوکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، لہذا ہر مسلمان کو لوکی تو پسند کرنا طبعی طور پر تو نہیں مگر شرعاً ضروری ہے، یعنی عقلی طور پر یہ سمجھے اور دوسروں کو کہتا رہے کہ ہاں بھائی بہت محبوب چیز ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. لیکن اگر کسی کو لوکی موافق نہ آتی ہو، کھانسی بلغم زکام کی وجہ سے یا اور کوئی وجہ سے، تو وہ نہ کھائے لیکن عقلی طور پر محبوب رکھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ دسترخوان پر لوکی کی ترکاری یا سالن ضرور ہوتا تھا. کئی دن تک دیکھتا رہا کہ روزانہ لوکی کی ترکاری ضرور ہوتی ہے. میں نے ایک دن اہلیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کئی روز سے لوکی کی ترکاری مسلسل پکا رہی ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، اس لیے میں نے سودا لانے والے سے کہہ دیا کہ جب تک بازار میں لوکی ملے تو ضرور لوکی لایا کرو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی کچھ اتباع نصیب ہو جائے. سبحان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی اہلیہ کی یہ بات سنی تو مجھے لرزہ سا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک عادت ہے، اس عورت کو تو اس سنت کا اتنا اہتمام ہے، اور ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا اہتمام نہیں. اس کے بعد میں نے یہ تہیا کر لیا کہ جب تک میں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے کر نہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا. چنانچہ زندگی کا جائزہ لینے میں 3 دن لگائے اور یہ دیکھا کہ کہاں کہاں میں اتباع سنت سے محروم ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راہ عمل واضح ہو گئی اور جو سنتیں چھوٹی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ سبحان اللہ. ہمارے حضرت نبی بہت لوکی بہت پسند فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر کھانے میں لوکی کا شوربہ پسند فرماتے تھے. ہمارے حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت پسند فرماتے تھے، اور خانقاہ میں تو پکتا بھی ایسا تھا کہ بس اس کو کھاؤ تو کھائے چلے جاؤ، خاص طور سے جو اس شوربے کے اندر روٹی کو توڑ کے چور کے اس میں اور لوکی کا جو ایک گودا سا بن جاتا ہے اس قدر لذیذ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن نیت نہیں بھرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھا اور اطباء بھی اس کو بہت مفید قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبعی پسند تھی. اگر کسی شخص کو اس کے کھانے کی رغبت نہ ہو اور نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب ہے کہ زبان سے کدو کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبعی کی بھی مخالفت نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ طالب علموں میں ایک مرض یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مستحبات پر عمل نہیں کرتے. مجھے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ مستحب کیا چیز ہے، یعنی مستحب وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، نفس مستحب پر عمل کرنے میں سستی کرنے لگا تو اس کی مثال عجیب دل میں آئی کہ ایک مالک کے 2 نوکر کھانا پکانے پر معمور ہیں، ایک نوکر صرف کھانا پکا کر گھر چلا جاتا ہے اور دوسرا نوکر کھانا پکا کر مالک کو پنکھا بھی جلتا ہے، جھاڑو بھی دیتا ہے، تو بتاؤ مالک کس سے زیادہ خوش ہوگا؟ اس پر مستضاد یہ کہ اگر یہ دوسرا نوکر کوئی غلطی کرے تو اس کی ویسی پکڑ نہیں ہوگی جیسے دوسرے نوکر کی، کہ اگر اپنی ڈیوٹی سے ذرا بھی کم کام کرے گا تو مالک اس پر سخت سرزنش کرے گا۔ اسی طرح سوچ لو کہ جو فرائض کے ساتھ نوافل اور مستحبات پر بھی دل و جان سے عمل کرے گا وہ اللہ کو کس درجہ محبوب ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مستحبات کو ترک کرنے والا رفتہ رفتہ سنتوں کو ترک کرنے لگتا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دینا واجب کو چھوڑ دینے کا پیش قیمہ بن جاتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا کسی نہ کسی وقت فرائض کو چھوڑ بیٹھے گا۔ ارشاد فرمائے کہ اچھی غذا کھاؤ وہ ہے سنت، اور بری غذا سے بچو وہ ہے گناہ۔ ارشاد فرمائے کہ اچھی غذا کھاؤ وہ ہے سنت، اور بری غذا سے بچو وہ ہے گناہ۔
سبحان اللہ۔
ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب شان اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تم کو تکلیف دے ہیں میرے نبی پر بھی وہ شاخ ہیں، یعنی ان کو تمہاری تکلیف سے نہایت صدمہ پہنچتا ہے۔ لہذا جو شخص، جو مولوی یا جو صوفی اپنے احباب کی اور رفقا کی تکالیف اور ساتھیوں کے غم کو کوئی اہمیت نہ دے تو سمجھ لو کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کار نبوت سونپا جائے، اس سے دین کا کام نہیں لیا جائے گا، یہ خود غرض آدمی ہے۔ جس کو درد امت نہ ہو، امت کے جسمانی غم کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھو ترکوں کی شکست کے وقت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی شکست اور مصائب کا تصور اگر کھانے کے وقت آ جاتا ہے تو مجھے کھانا تلخ ہو جاتا ہے، اور نیند کے وقت آ جاتا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس مولوی کو احساس غم امت نہ ہو، کم از کم جس ماحول میں وہ ہے، مثلا اگر امام ہے تو مقتدیوں کی بیماری پر عیادت کو بھی نہیں جاتا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کو پوچھنے بھی نہیں جاتا، نہ اس کے لیے آہ کرتا ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، ایسے شخص سے دین کا کام نہیں لیا جاتا۔ کار نبوت اس سے لیا جاتا ہے، نبی کا نائب اس کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس کے دل میں امت کا درد ہو، امت کا غم ہو۔ دیکھو حریص علیکم بالمؤمنین، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان پر حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب اسلام لے آئے، کوئی کافر نہ رہے، اور تمہارے حالات کی درستی چاہتے ہیں کہ تم میں کوئی بری خلق یعنی بری عادت نہ رہے، کسی قسم کی خباثت طبع باقی نہ رہے، بالکل پاکیزہ ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تمہارے اخلاق میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں تم صاف ستھرے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین فقتل احدهما فی سبیل اللہ ثم مات الاخر بعده بجمعۃ او نحوها فصلوا علیہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم قالوا دعونا اللہ ان یغفر له ويرحمه ويلحقه لصاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله أو قال صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، رواه أبو داود۔ ترجمہ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان اخوت کرا دی تھی، یعنی بھائی بھائی بنا دیا تھا، ان میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا. اس کے بعد دوسرا بھی ایک ہفتے یا قریب ایک ہفتے کے بعد اپنے بستر پر انتقال کر گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس شخص کے جنازے کی نماز پڑھی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے نماز میں کیا پڑھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرمائے اور اس کو اس کے ساتھی کے پاس پہنچا دے جو شہید ہوا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس کی وہ نماز کہاں گئی جو اس نے اپنے ساتھی کے شہید ہونے کے بعد پڑھی، اور وہ عمل کہاں گیا جو اس نے اس کے بعد کیا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے جو اس کے بعد اس نے رکھے ہیں. یعنی جب تم نے شہید کے برابر مرتبے پہ پہنچنے کی دعا اس کے لیے کی ہے تو اس کے ان اعمال کا ثواب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مرتبہ شہید سے زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر دو شخصوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس فاصلے سے زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تشریح میں میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ دوسرے شخص کا درجہ شہید سے زیادہ ہوا بوجہ اس کے اعمال صالحہ کے جو اس نے اس کی شہادت کے بعد کیے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ تو بہت زیادہ ہے اور اعمال سے خصوصی جو جہاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہو، شہادت کا درجہ تو بہت زیادہ ہے اور اعمال سے خصوصاً جو جہاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. جواب یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی مرابط تھا، یعنی جہاد کی سرحد پر نگہبانی کرتا تھا اور نیت شہادت کی رکھتا تھا، بس اپنی نیت کے مطابق جزا دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج نماز کی سنتوں میں قاعدے کی 13 سنتیں. دائیں یہ مردوں کے لیے ہے، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا، سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا، امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، مقتدی کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا، منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرتے وقت تو ہم اکیلے فرشتوں کی نیت کرے کہ ان کو میں سلام کر رہا ہوں، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، جو امام نماز پڑھا رہا ہو آواز سے سلام کرے گا تو پہلا سلام جتنی آواز سے ہو دوسرا جو سلام پھیرے گا بائیں طرف کو اس کی آواز تھوڑی سی چارانہ کے قریب آواز کو پست کر دینا چاہیے. مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں جماعت میں شامل ہوا اس کو مسبوق کہتے ہیں، تو وہ امام کے فارغ پورا سلام پھیر لے امام، اس کے بعد کھڑے ہو کر اپنی رکعتوں کو پورا کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اخبار و آثار کی کثرت سے ذکر و تکرار میں. دوسری روایت فقیہ ابو اللیث نے تنبیہ الغافلین میں اپنی سند متصل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ آپ کے مرض میں نازل ہوئی تو آپ نے توقف نہیں فرمایا جو معراج کے روز باہر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کو جمع ہو جاؤ. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار دیا اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے. آپ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام علی الانبیاء کے بعد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں، عربی ہوں، حرمی ہوں، مکی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.